بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاء محمد وعلى محمد بر. بسم الله الرحمن الرحيم. As usual, a few minutes in English and then we switch over to Urdu. Regarding the discussion which we had started a few days back, we were discussing what we are missing from our religion, why we are not getting the results which the early Muslims, the Mu'mineen of Ahl Bayt Athar alayhi salam, were getting. I mentioned that we are doing a lot of practices, still something is missing, and we don't have that constant, we don't have that satisfaction, the feeling which they were feeling. Because of that feeling, they were doing a lot of things which we even cannot imagine for ourselves, and no, people are still doing it in other parts of the world, or you may say in our centers. You can meet people in Qom, in Najaf, those who are praying hardly. Once an alim was discussing with another alim, who is arif, who is arif billah, whose ibadat is at a level which he will be titled as an arif. He said, the person who is arif will recite Abu Hamda Somali in the khunut of witr of namaz ishar, in the salatul layl, in the last rakah during khunut, he will recite the whole Abu Hamda Somali. He will be arif. He said, the next day or the night, I went to haram of Amir al-Mu'mineen and I counted them. They were more than 70. They were more than 70. So I can't imagine for myself reciting Abu Hamda Somali in Qunut. Can I say that they are doing that because of their habit? If there was no pleasure, if there was no satisfaction, I don't think anyone can do it. And repeatedly doing that every day, it needs lot of satisfaction. Why one will do that? So this is what we are missing. We do practice our religion, but we are not getting satisfaction. It's not a pleasure for us to do all these things. Until unless we get the pleasure, we will do that half-heartedly. And I don't think we will get the best of rewards for our practices if this is the position. So how we can get satisfaction and how we can get pleasure? This was the point where we started. And I told you that some of the issues must be changed in our life. The first thing which I tried to explain here was to be straightforward. Don't keep two personalities. If we are straightforward and we don't have two personalities, every act of our worship will be accepted. But if we have two personalities, lot of our practices will be wasted, they will not be accepted because of this source of riyakari, you may say, or riya in Arabic. And we have to root it out from ourselves. So first message was to be straight, don't have two personalities. This will be difficult in the start, but okay, once you are habitual with keeping one personality, it will be very easier. You will feel as you have got rid of lot of burdens from your life. It will be easier, much easier. Now the second point, how to get the pleasure? Here I want to explain another important point which I feel important in our life, for our religion and for our practices. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. One main point which I could understand after so many years, and I still trying to understand it more, what orientation should we have regarding our religion? I think we have three stages of understanding the religion. We start with the third floor. We should go to the ground floor first. The ground floor of the religion, the foundations are beliefs. And on the upper story, the first floor will be ethics and morals. And then the second floor, the top floor will be practices. Now, how to explain it? What is religion? What religion want to give us? I think it want to explain the realities first. And the point which I raised, what the Holy Prophet was teaching for 13 years, he was giving the realities. If you are convinced regarding a reality, your practice will come automatically. You don't have to force yourself. Imagine if you have a glass of water and you know poison is mixed in that water. Will you drink that water? No one will do that. And if you know that this water is having mix of Adi Hayat, which will give many more years to your life, will you avoid drinking? So this clarity in realities brings the practices automatically. You don't have to force yourself. We have to force ourselves. You want to practice Namaz Shab, you have to force yourself. You are doing, for example, mustahab fasting, you have to force yourself. A lot of sadaqat we do because of our practices, because of our legends, or this is famous that we do that. Otherwise, many times we are not very much convinced for these practices. Why we are not convinced? Because we have not revealed the first floor, which is the foundation of religion, that is the realities. And what realities we have to explore? Let me explain the three stages first. First is the belief, which are realities. Upon that realities, you come to a point which is called ethics and morals. What should be done? What should be done? And what should not be done? What are beliefs? Realities. What is here and what is not here? What are ethics and morals? What should be done? What should not be done? And what are the practices or commands? Do this and don't do this. We start from the third level. Do this and don't do this. So if a person come in front of me and say, I want to practice religion, I will start from commands. Pray your salat, leave the music, leave this and that, and do this and that. And I think, for example, he will do it for some days, then he will be tired. And he will say, okay, why all of the people are getting pleasures and I am here, the religious guy, having nothing in my life and no glamour and nothing. And after a while, he will go back to his life. This should not be the first stage. First stage, we should start from realities. And in this case, many non-Muslims are much better than us because they discover realities first and then they go for practices. And we start from practices, and with half-hearted practices, after a while when we are free, when there is no social pressure, and the guys, for example, in Europe and America, no one is watching him, no family pressure, he loses all his connection with the religion. Why? Because he has not yet disclosed the realities. And what are the realities? The biggest reality, is there any God? Is there any God? Is there any Creator? We should reveal this one first. We should work hard over these realities first. Ask yourself, is there any God? Really a God here? Okay, we say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu ala Muhammad wa Ali Muhammad. But just saying is not enough. It is enough for you to be buried in the graveyard of Muslims and to be married with a Muslim woman or the other side. But this is not enough for your practices to be, to have pleasure and to do this with all the interest. What to do first? Explain or discover the realities first. Do you really believe in Allah? Ask yourself. Make an argument for yourself. I believe in Allah because of this and this argument. Then counter the argument by yourself. Then bring the answer again by yourself. After a lot of practices, you will reach a point where you will be convinced, inshallah, if you try your best sincerely, that okay, there is a God, undeniable reality that there is a God. There is Allah, who is the Creator, who has commands and who has Sharia. Then ask yourself, who is the Prophet? Once I was teaching at a school and I asked the students, how many of you are Muslims? Okay, nearly all of them were Muslims. You believe in the prophethood of the Holy Prophet? They said, yes. Have you met him? Have you met him? They said, no. Why you believe in him? If I don't believe in him, can you convince me? They said, yes. I said, okay, convince me. They had no argument. Same thing is happening with most of us. You are talking about a great personality which came here nearly 1400 years back. You have not met him. You have only reports from history. You believe in his prophethood. Why you believe in him? Ask yourself. Then come to the Imam of Amir al-Mu'mineen and his awlad. And then the most important reality of this world or this universe, is there any life after death? Is there anything happening which is invisible to us? And the visible world is a part of that reality? I think this is the most important question here. And in the Holy Quran, if you give subjects to the ayah of the Holy Quran, you will get to the point that nearly one third of the Holy Quran deals with ma'ad, life after death. And I don't appreciate this phrase, life after death. I would like to say life beyond matter. But okay, this is not the right time to explain it. So the biggest reality, I think, after understanding that there is Allah, who is the Creator, is there any life beyond this material life? If there are really two lives, the material and the non-material, beyond matter, which one is dominant? Both of these should have rules. Material world has rules. You are doing lots of practices in your material world. You have medicines. Why you see, manufactured medicines? Because you know this chemical reacts on a human body in this manner. These are rules, certain rules. If there were exceptions for only 5%, no medicine would have been developed. Don't you think the non-material world also has rules? What are the rules? And which of these two worlds is dominant? Which can cross the other's line? Material or the non-material? I think these realities should be disclosed first. Should be grasped first. And this is what we are not doing. I have visited too many centers, Islamic centers. They do emphasize on lots of things, but when it comes to beliefs, they are very shaky. Children are not convinced. And with this half-hearted belief, they were grown up, they come to the society, and at any point they can slip to non-religious life. Why? Because they were not convinced about their Imam, their Allah, and the life after death. So, Anyone who wants to change his life, this is what I have done with myself. Anyone who wants to change his life, first practice hard on the beliefs. Do you really believe? Do you really believe in these beliefs, in these realities, that there is Allah who is the creator, who has given us command, there is a life, certain life? I will just give you an example and then rest inshallah on the next day. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Yesterday I gave you a practical point. Be straight. Don't have misstatement or a lie. Don't have two personalities. Now, we know lots of people are not very correct, not very precise in their statements. How we can be so correct and precise that it should become our habit to be precise? And this, there is a word in Arabic which is called malaka. Malaka is the habit which is deep rooted and it comes unintentionally. The habit which comes unintentionally is malaka. You know, we are not still getting malaka of prayers, at least for the morning prayer. We do miss sometimes. Why? Because it is not at that level of practice of our habit that it could come unintentionally. We need someone to wake us up, or you say alarm or our intention. We need something. Now, just an example of life after death, an impact of that life. For example, if there was a law, some sort of law, that anyone who gives a misstatement or tells a lie, his head will get the fire. It will burn. Okay. Will anyone try to make a lie? Tell a lie to anyone? As he starts saying something wrong, the fire will start. Will you do that again? I sometimes say that, okay, he will try it again, that rule might have finished. And then if the second time he caught fire, I think he will never tell a lie to anyone. Now, the Holy Quran says that there is a fire which is burning and which is greater than all the fires which you could have identified up to now. This is burning. Not that it will burn on the day of the judgment. No, it is still burning. And Arif in one of his statements said, people are still burning. Right now they are burning in the fire which they have lighted, but they don't know it. And as they die, the thing will be revealed. As Amir Mumnin said in Nahjul Balagha, you are sleeping and you will wake up as you die. Inshallah, from next day, tomorrow inshallah, we will explain it more. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ek baar phir durud bhejega Muhammad wa ali Muhammad par. سید الشہدہ کے غم منانے کی جو خدا نے سعادت ہمیں دی ہے, جتنا بھی غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں سعادت بہت عظیم و شان سعادت. خدا نمتال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن اپنے رب کے حضور اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ خدایا تو نے ہمیں سعادت دی ہے, ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں تاکہ ہماری نسلوں میں اس کو جاری کر دے. اس کا قانون ہے کہ جو نعمت کا شکر کرے گا میں نعمت کو بڑھا دوں گا. تو ہم خدا سے کہتے ہیں, خدایا ہم تیری نعمت کو پہچانتے ہیں, تو نے ہمیں دی ہے, ہم اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں اور اپنے قانون کے تحت تو اس نعمت کو ہماری نسلوں میں بڑھا دے, مرتے دم تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار دے دے. اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, اس دعا کی اجابت کے قبول ہونے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کل آپ کی خدمت میں موضوع عرض ہوا, کربلا نصرت امامت کی درسگاہ ہے. کربلا نصرت امامت کی درسگاہ ہے. میں نے نصرت امام نہیں کہا اور نصرت امامت کہا ہے. امامت کیا ہے؟ امامت ایک سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے، غیبت میں بھی جاری ہے. اگر امامت وہ سلسلہ ہے جس کے بغیر زمین نہیں ہو سکتی، لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین آسمان سب تہس نہس ہو جائیں گے روایت کے مطابق، تو پھر اس کی نصرت آج بھی ہوگی. اگر امیر المومنین کے دور میں ان کی نصرت تھی، ان کی اولاد طاہرہ کے ظہور کے دور میں ان کی نصرت تھی، تو غیبت کے دور میں بھی نصرت ہوگی، صرف ایک فرق کے ساتھ، ہم نے نصرت میں کوئی کمی کی ہے لہذا ان کی زیارت سے محروم ہو گئے. ورنہ نصرت کی ذمہ داری آج بھی ہونی چاہیے، جس طرح جب تک امامت ہے امامت کا ساتھ دینے کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں، کیونکہ میں بعض اوقات موضوع میں جب تفصیل سے بولنے لگتا ہوں تو خود موضوع رہ جاتا ہے، لہذا میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں. اگر نصرت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نصرت کی ہے، بہت سارے لوگوں نے نصرت نہیں کی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہچانیں نصرت کرنے والے کون سے لوگ ہیں، پھر اپنا ایک انالیسس کر لیں ہم نصرت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں کلیئرلی پتا ہونا چاہیے، ایک بیمار کو سب سے اچھی طریقے سے پتا ہونا چاہیے اس کی بیماری کیا ہے، ورنہ وہ علاج نہیں کر سکتا. میں ایک سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا، امباسا میں کون کیا ہے کیسا ہے، حقیقت یہ کہ میں نہیں جانتا، نہ پہلے کبھی آیا ہوں. آپ لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نہ بھی جانتے ہوں اپنے آپ کو تو جانتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو جانتا ہوں. اپنے اور خدا کے درمیان، میں اور میرا خدا، آپ اور آپ کا خدا، اپنے آپ سے پوچھے گا ممباسا سے امام کے لشکر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ میں ہوں گا، یہ مین پوائنٹ ہے. کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے درمیان، کیوں چھپا چھپا کے رکھیں؟ مثلا ہم لوگ معمولاً یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ثابت کریں دوسرے سب جہنمی ہیں ہم سب جنتی ہیں، انشاءاللہ جنتی ہیں، لیکن برائیوں تو نہ چھپائیں، اس کو چھپانے کی کیا ملے گا پھر ہمیں؟ اب یہ ایک سادہ سی بات پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، میں امام کے لشکر میں ہوں یا نہیں ہوں؟ اچھا یہ کیسے پتا چلے میں امام کے لشکر میں ہوں یا نہیں ہوں؟ شاید آخر تک پتا نہیں چلے گا، لیکن کوئی نہ کوئی اندازہ تو ہو جانا چاہیے مجھے. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، یہ مثال بہت دیتا ہوں. جو دوست صاحب ہمارے انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں، بعض اوقات میری تقریروں سے اس لیے بور ہو جاتے ہیں کہ میں بعض مثالیں بار بار دیتا ہوں، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو جن کو میں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں ان کو تو سنا دوں نا، تم لوگوں نے پہلی دفعہ سنا میں تو دوبارہ مت سنو، کسی اور کی سن لو، لیکن کم سے کم جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو تو میں سناؤں. اس میں میرا ایک اور فائدہ یہ بھی کہ بالآخر میں اتنا ڈھیر سارا علم کہاں سے لاؤں کہ ہر تقریر میں نئی باتیں کہوں، تو کچھ تو پرانی بھی نکال کے رکھوں گا، اس کو بار بار بولنا پڑے گا مجھے. تو دونوں کا کام چلتا ہے، تو جو نئے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں گے اور کچھ کام میرا بھی چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاہل آدمی ہوں، جتنا تھوڑا بہت میرے پاس ہے وہ تو مجھے بولنا ہے. ایک مثال بار بار دیتا ہوں، 1400 سال ہو گئے ہمیں یہ سنتے ہوئے، رسول خدا سے سننا شروع کیا کہ ایک فرزند آئیں گے وہ دنیا کو تبدیل کریں گے، ایک لشکر بنائیں گے. ہر معصوم نے وقت کے امام کے لیے روایات کہی ہیں، ہر معصوم نے، پتہ نہیں کتنی کتابیں میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہیں جس میں تمام معصومین کے وہ کلمات جمع ہوئے ہوئے ہیں، اکثر کلمات جمع ہوئے ہوئے ہیں، کم سے کم وہ جو تاریخ سے ہمارے پاس پہنچے جو انہوں نے وقت کے امام کے سلسلے میں بیان کیے ہیں. ایک دفعہ ان کا نام گرامی لیتا ہوں کہ ان کے نام سے انشاءاللہ برکت ہے، امام مہدی سلام اللہ علیہ، درود بھیجے محمد و آل محمد. بے یم نہیں روز قلبرا، ان کی برکت سے انسانوں کو رزق ملتا ہے، مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ کے نام دہرائیں گے برکت ملنی ہے. دو موضوعات ہمیشہ برکت دیتے ہیں، دو موضوع ہمیشہ برکت دیتے ہیں. 26 سال ہو گئے مجھے بھی دین کے بارے میں سمجھتے ہوئے، قرآن اور حجت خدا ثقلین. ایک قرآن پہ ہمیشہ برکت ہے، ایک وقت کے امام کو ذکر کرو ہمیشہ برکت ہے، ہمیشہ ان دو سے برکت ہے. 13 معصومین نے ہمیں اس امام کے بارے میں اخبار دیے، خبریں دیے، بتایا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا، عجیب عجیب روایات ہیں بعض اوقات. ایک روایت مشہور ہے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمائے لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. امام معصوم فرما رہے ہیں، امام معصوم لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ان کو پاتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا، اگر میں ان کے دور میں ہوتا ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم. میں اور آپ کون ہیں؟ نوکروں کے بھی نوکر بن جائیں بہت ہے ہمارے لیے، واقعا بہت، نوکروں کے بھی نوکر بن جائیں. 1400 سال سے روایات سن رہے ہیں، امام آئیں گے لشکر بنائیں گے، کفر کو شکست دیں گے، عزت اسلام بلند ہوگی، سربلندی نصیب ہوگی، پوری دنیا پہ پرچم اہل بیت لہرائے گا. 1400 سال سے ہمیں بتایا جا رہا ہے لشکر بنے گا، لشکر بنے گا، لشکر بنے گا. فرض کیجئے میں امام کا لشکر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ لشکر اتنا بڑا ہوگا، میں ساری روایات جمع کر لیتا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ لشکر اتنا بڑا ہوگا، اس کے اندر لوگ ایسے ہوں گے، اس میں اسلحہ ایسا ہوگا، لوگ ہم سے بہت ساری یہ چیزیں پوچھتے ہیں، اسلحہ کون سا ہوگا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی اسلحہ کوئی بھی ہوگا، یہ کیوں نہیں پوچھتے لوگ کیسے ہوں گے، اسلحہ کیوں اتنا پوچھتے ہو، یہ پوچھو لوگ کیسے ہوں گے، اسلحے کی کیا حیثیت. تو جناب معلوم ہوا اس کے اندر لوگ ایسے ہوں گے، لوگ ایسے ہوں گے. فرض کریں خدا نہ کرے، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، فرض کریں ہے نہیں روایتاں، بعض اوقات ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے تو کوئی نہ سمجھنے والا سمجھتا ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے، تو میں 10 دفعہ کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، فرض کریں کہہ رہا ہوں، فرض کریں میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ امام کے لشکر میں ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہوگا روزانہ 10 جھوٹ بولتا ہوگا، آپ مانیں گے؟ آپ روایت کے ایکسپرٹ ہوں تب نہیں مانیں گے یا نہیں؟ آپ کا ذہن فوراً یہ کہے گا بھائی میں روایت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن خدا نے مجھے عقل دی ہے. 1400 سال ایک لشکر کا انتظار کر رہے ہیں اس آدمی کے لیے جس نے 10 دفعہ جھوٹ بولتا ہے، صحیح ہے؟ ابھی میں آپ کو کہوں اس لشکر میں ایک آدمی ہوگا جس کی زبان پہ گالیاں ہوں گی، مانیں گے آپ؟ آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا. میں کہوں بھائی آپ روایت کے ایکسپرٹ نہیں ہو، آپ کہیں گے روایت کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، عقل تو ہے میرے پاس، صحیح ہے. میں کہوں آپ کو نعوذ باللہ تعالی اس میں جھوٹا ہوگا، اس میں گالی دینے والا ہوگا، اس میں ایک آدمی ہوگا جو ہر روز فوش چیزیں دیکھتا ہوگا، اس میں ایک آدمی ہوگا جو ہر روز میوزک سنتا ہوگا، اس میں ایک آدمی ہوگا جو کاروبار میں سود کھاتا ہوگا، اس میں وہ ایک آدمی ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی غریبوں کو کچھ نہیں دے گا، آپ مانیں گے؟ تو اگر ہم میں سے کسی میں یہ ہو تو وہ اس لشکر میں جائے گا کیسے؟ جائے گا پھر؟ ابھی میں اپنے جوانوں کو بولتا ہوں، اتنا بولتے ہو الاجل الاجل، امام کے نام پہ دعائیں مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کی ساری دعاؤں کو اس معاملے میں قبول فرمائے. اگر میں آپ کو کہوں اس کے اندر ایک جوان ہوگا جس نے 10 لڑکیوں سے رشتیاں جوڑی ہوں گی، مانو گے؟ 10 لڑکیوں سے دوستیاں کی ہوں گی، مانو گے؟ یہ میں نے بہت غلط کیا، پاکستان میں ہوتا تو میں جملہ نہیں کہتا یہاں بیٹھ کر، یہاں جرات کر کے کہہ رہا ہوں، مانیں گے کوئی؟ تو میں اور آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے کیوں نہیں سوچا تھا؟ اگر میں میوزک سن رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ فاشا بھی دیکھتا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ میری زبان پہ گالیاں بھی آ جاتی ہیں، ایسے تعلقات بھی اپنی زندگی میں رکھتا ہوں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اس کے بعد رات کو خدا نے متعال سے کہتا ہوں خدا مجھے ان کے لشکر میں پہنچا دے، کس کو دھوکہ دے رہا، کس کو دھوکہ دے رہا ہوں میں؟ خدا کو یا امام کو؟ کسی کو نہیں، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو پاگل بنا رہا ہوں. ارے بھائی طے شدہ بات ہے، 1400 سال اس لشکر کا انتظار کیا، جھوٹوں کا لشکر کے لیے تھوڑی انتظار کیا ہے، سچوں کا لشکر ہے، پاکیزہ لوگوں کا لشکر ہے، ایسے لوگوں کا لشکر ہے جن کی زندگی میں خدا کے سوا کچھ نہیں ہے، مفتی کا لشکر تھوڑی ہے، کوئی ملک تھوڑی فتح کرنے، اسلام پھیلانا ہے، طاقت سے نہیں پھیلانا ہے، تقوی سے پھیلانا ہے، متقی کا لشکر ہے وہ. ابھی ہم لوگ کہاں سوچ رہے ہیں پھر، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ آسان ہوتا تو اب تک لشکر بن چکا ہوتا، 1200 سال انتظار کیوں کیا تھا پھر؟ جزاک محترم، مین ٹاپک یہی ہے بھائی، نصرت امام آسان نہیں ہے. یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، سچی دعا مانگ رہے ہیں، دل سے دعا مانگ رہے ہیں خدا ہمیں ان کے لشکر میں پہنچا دے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، آسانی سے پورا نہیں ہوگا. اب ایک اور مشکل بھی ہے یہاں پر. ممکن ہے کوئی یہ کہے چلو لشکر میں نہیں گئے نہیں گئے، ہم بے طرف رہیں گے. یہ بھی نہیں ہوگا. اس زمانے میں دو کیمپس ہوں گے، امام کا کیمپ، کفر کا کیمپ، کوئی نیوٹرل کیمپ نہیں ہوگا. ایک تو ہم ہر معاملے میں نیوٹرلزم پہ چلے جاتے ہیں. مسلمان مر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کیا کام، مرتا رہنے دو، میں کیا کروں. کبھی آ کر میں نے آواز اٹھائی کہ بھائی یہ غلط مر رہے ہیں؟ میں نے کوشش کی کہ دنیا سے کہوں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کیا کیا، ہمیشہ اپنے آپ کو کام نیوٹرل ہے. امام کے زمانے میں نیوٹرل ہے کوئی؟ نہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہے. صرف دو کیمپ ہیں، یا امام کا ہے یا کفر کا ہے، یا ادھر ہو یا ادھر ہو، بیچ میں کچھ نہیں ہے. یہ ریالٹی ہے. آپ جا کر کسی بھی دو آدمی سے پوچھو، کسی بھی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لو، کوئی تیسرا لشکر ہے اس زمانے کے اندر؟ یا کفر کا لشکر ہے یا امام کا لشکر ہے، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، اپنا فیصلہ خود کریں، میں کدھر کھڑا ہوں. ادھر آنا آسان نہیں ہے، کام سخت ہے. اچھا ہے بھی آپ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، آپ نے اور میں نے ہی جانا ہے. البتہ ایک خطرے کے ساتھ ہے، اگر ہم نہیں گئے ممکن ہے لشکر پھر بن جائے، دوسرے لوگ چلے جائیں گے، ہم بیٹھے رہ جائیں گے، نعوذ باللہ تعالی. ایسا بہت دفعہ ہوا ہے تاریخ میں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں ایک دفعہ اشرح پڑھ چکا ہوں. پاکستان میں انتظار کے قانون کیا ہوتے ہیں؟ انتظار کا ایک قانون ہے. اگر کوئی قوم کہتی ہے میں انتظار کر رہی ہوں، کسی قوم کا دعویٰ ہے ہم منتظر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کامیاب بھی ہیں. نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے قوم دعویٰ کرتی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں، جیتتا کوئی اور ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، بہت دفعہ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، ختمی مرتبت کے زمانے میں ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا ہے. جس قوم نے کہا ہم انتظار کر رہے ہیں، آخر میں کوئی اور جیت گیا، یہ ہوا ہے. تو اتنا کہہ دینا کہ ہم منتظر ہیں لہذا ہم ہی جیتیں گے، نہیں، کافی نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے کافی نہیں ہے، اس وقت پہ امتحان دینا پڑتا ہے. البتہ ممکن ہے کوئی دوست یہ کہے آپ اتنا ٹف کر رہے ہو کہ ہم لوگ نا امید ہو جائیں کہ ہم جیتیں گے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، نا امید کیوں، اصل حق ہمارا ہی ہے کہ ہمیں جانا ہے. جس نے ساری زندگی یا حسین کیا ہے، وہ حسین کے بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا؟ کیوں نہ دے؟ جس نے ساری زندگی سیدہ کا نام لیا سلام اللہ علیہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اس کا حق ہے کہ وہ جائے امام کے لشکر میں، لیکن اپنی صلاحیت کو ثابت کرنا پڑے گا. اچھا اب اس کو کم کرتے ہیں، یہ کہاں سے قانون پتہ چلیں گے؟ یہ قانون پتہ چلیں گے کربلا کے میدان سے. کیوں؟ وہ سب سے بڑا امتحان تھا، اس میں حق اور باطل بالکل کلیئر ہو کے سامنے آیا ہے. حق اور باطل کا اتنا بڑا میدان کبھی نہیں بنا، اتنا صاف ستھرا، دو پارٹیز بالکل سامنے سامنے، کسی کو کوئی شک نہیں تھا وہاں پر. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک طرف حق ہوتا ہے ایک طرف باطل ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور مزید غور فرمائیے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں حق ہے یہاں باطل ہے، یہ حق ہے 80% ہے، 20% باطل بھی ہے. یہاں باطل ہے 80% باطل ہے، 20% حق بھی ہے. مثلا ہماری دنیا کے اندر بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، ایک پارٹی مسلمان ہے دوسری پارٹی کافر ہے. یہ مسلمان ہے لیکن کچھ کام ایسے کرتا ہے جو کافروں سے زیادہ برے ہیں، یہ کافر ہے لیکن کچھ کام ایسے کرتا ہے جو مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں. یہ حق اور باطل مکس ہے، تھوڑا حق کے پاس تھوڑا حق ہے، تھوڑا سا باطل ہے، ادھر باطل ہے تھوڑا سا حق بھی ہے، یہ مکس ہے. کربلا مکس نہیں ہے، پیور کلیئر حق باطل. ایسا حق ہے جس میں کوئی باطل نہیں ہے، اور ایسا باطل ہے جس کے اندر کوئی حق نہیں ہے. ایک حسین ہے ایک یزید ہے، ختم. کوئی چیز اچھائی کی ایسی نہیں ہے جو حسین میں نہ ہو، اور کوئی چیز برائی کی ایسی نہیں ہے جو یزید میں نہ ہو. حسین میں باطل سے کچھ نہیں ہے، یزید میں حق سے کچھ نہیں ہے. یہ لشکر کربلا ہے. اس لیے کربلا کا میدان اہم ہے سیکھنے کے لیے. کیوں؟ حق اور باطل کی اتنی خوبصورت ڈویژن کبھی نہیں ہوئی ہے جتنی ادھر ہوئی ہے. لہٰذا ابھی آپ دیکھو کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس سے. کیوں سید الشہداء نے سب کو پبلکلی دعوت نہیں دی، جو چاہے آ جاؤ کوئی بات نہیں میں سب کو لے لوں گا. کہا کہ آؤ، لیکن پہلے دن سے کہہ دیا تھا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا. پہلے دن سے کہہ دیا تھا. مکہ سے نکل رہے تھے، مدینہ خط بھیجا بنی ہاشم کے جوانوں کے نام، پہلے دن سے کہہ دیا کہ دیکھو جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا. البتہ یہ جملہ بھی لکھا، جو ساتھ نہیں دے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جو ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، جو ساتھ نہیں دے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا. بس یہ کربلا کا میدان ہے، یہ سیکھنے کی جگہ ہے. یہاں پہ حق ادھر ہے، باطل ادھر ہے. اب میں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں. کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جو حق کا ساتھ دیتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، جو باطل کے لشکر میں جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اس میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کیا آبجیکٹو ہے، کیا مشن ہے آپ کا. ابھی میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنے عشروں کے لیے بھی مشن بناؤں. ایک مشن ہے، یہ سمجھ میں آ جائے میرے اندر حق کے ماننے والے کی کتنی خاصیتیں ہیں. نعوذ باللہ باطل کے لشکر میں جانے والے کی کون سی خاصیت میرے اندر ہے، پھر میں ایک کمپیریزن کروں گا، اپنی زندگی کے لیے ایک پلان بناؤں گا، یہ خاصیتیں بڑھاؤں گا، وہ خاصیتیں ختم کروں گا. کیوں؟ تاکہ میں ایسا بن جاؤں جو فرزند حسین کا ساتھ دے دے. یہ مشن ہے. اپنے امام کو، اپنے امام کی نصرت کے لیے کربلا سے سیکھ کر تیار کر جاؤں گا. یہ وہ کام ہے جو ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بھی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب یہ بہت بڑی داستان ہے، خاصیتیں بہت زیادہ ہیں. جنہوں نے امام کا ساتھ دیا وہ کیسے لوگ تھے، اتنی خاصیتیں ہیں ان کے اندر. جنہوں نے باطل کا ساتھ دیا وہ کیسے تھے، اتنی برائیاں ہیں ان کے اندر. لیکن اب یہاں پر مجھ جیسے آدمی کو ایک اور ہوشیاری دکھانی پڑے گی. یہ جو امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے، سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے، ان میں 10 خوبیاں تھیں جو بیسک تھیں. وہ کون سی تھیں؟ وہ جو یزید کا ساتھ دے رہے تھے ان میں 10 برائیاں تھیں، فرض کرو بیسک کون سی تھی؟ کون سی چیز ایسی ہے جو اگر ہو آدمی ادھر ہے، نہ ہو آدمی ادھر ہے؟ بیسک کون سی ہے؟ اگر 3 بھی نکال دیں زندگی آسان ہے. کیوں؟ ان 3 کو عمل کر لوں گا، میرا چانس امام حسین کی طرف جانے کا بڑھ جائے گا. اچھا یہ سب باتیں میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ جس نے واقعا کچھ کرنا ہے. یقین مانے میرا ہدف مجلس پڑھنا نہیں ہے، میرا ہدف یہ نہیں مجھے 10 دن بولنا ہے، کہیں اور بھی بول سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی دنیا میں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، بولنے کے لیے تو بہت جگہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. ایک ہدف ہے، وہ کیا ہدف ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ تیار ہو جائیں. امام غریب ہے، واقعا غریب ہے. 1200 سال ہو گئے ان کو یہ سوچتے ہوئے کہ کب میرے ماننے والے تیار ہوں گے. 1200 سال ہو گئے وہ پردہ غیبت میں بار بار کہہ رہے ہیں تم لوگ کب تیار ہو گے، اور میں مولا سے کہہ رہا ہوں مولا میری زندگی میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو آپ کے ایشو سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیوں یہ ظلم کرو؟ اب اور دل نہیں دکھانا چاہیے، اب تیار ہو جانا چاہیے. ابھی اس نسل کو بہت اچھے موقع ملے ہیں، اس نسل کو بہت اچھی چیزیں ملی ہیں. پچھلی نسلوں کو اتنا اچھا نہیں ملا تھا، اس نسل کو بہت اچھا ملا ہے الحمدللہ. عزت کا دور داخل ہو گیا ہے، عزت کا دور ہے الحمدللہ. پوری دنیا میں تشیعوں کی عزت بن رہی ہے، دنیا شیعت کو پہچانتی ہے. کربلا کو جا کے دیکھے کوئی 40 کے دن، دنیا اعتراف کرتی ہے کہ اتنے لوگ پیسے سے نہیں آ سکتے تھے، اتنی سختی میں آئے, بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں, پیاس بھی اٹھانی ہے, بھوک بھی اٹھانی ہے, کوئی آرگنائز کرنے والا نہیں ہے, پھر بھی سب آتے ہیں. کوئی دولت سے نہیں آ سکتا اتنا. وہ امریکہ میں ایک قوم, ایک گروپ تھا نیشن آف اسلام, میرے خیال میں اس کی لیڈر کا نام لوئس فرخ خان تھا, جس نے ملین مین مارچ کا آغاز کیا تھا, جو شاید سب سے پہلی ملین مین مارچ اس نے کی تھی. اتنا آرگنائزیشنل سیٹ اپ بنایا تھا, میں نے اس کو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا تھا. ایک دفعہ لوئس فرخ خان پھر ایران آیا تھا تو اس کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی تھی. اتنا اس نے آرگنائزیشنل سیٹ اپ کیا تھا, تب کہیں جا کر ایک دن میں 1 million لوگ جمع ہوئے تھے. یہاں ہر سال 4 million سے زیادہ لوگ, آسانی سے 4 million, بعض لوگ کہتے ہیں 7 million جمع ہوتے ہیں, آسانی سے 4 million لوگ ہر سال بغیر کسی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے خود سے آتے ہیں, خود پیسہ خرچ کرتے ہیں. مائیں بچوں کو گودوں میں اٹھا کے لے کے چل رہی ہوتی ہیں, پتا ہے سامنے بم دھماکہ ہونا ہے, اس میں میرا بچہ بھی جا سکتا ہے, پھر بھی آتے ہیں. کون لاتا ہے ان کو؟ کون لاتا ہے سوائے حسین کے خون کے؟ پاکیزہ خون ہے, کربلا کی زمین پر علی اصغر کا خون بہا ہے, اس لیے یہ ہے طاقت, ہے اہل بیت کی طاقت دنیا کو نظر آ رہی ہے. پہلے امام حسین کا نام گمنام تھا, اب امریکہ میں جاؤ کسی پوچھو حسین کربلا شہادت کچھ نہیں پتا. ابھی ساری دنیا کو پتا ہے چہلم کسے کہتے ہیں, اربعین کسے کہتے ہیں, عاشور کسے کہتے ہیں, امام حسین کا روزہ کہاں پر ہے, پوری دنیا کو پتا چل گیا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ حجتیں پوری ہو رہی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں اتمام حجت. حجت پوری ہو گئی ہے, اب دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ کہ مجھے نہیں معلوم حسین کون ہے, اس سے پوچھیں گے بیوقوف تو اتنی خبریں آنے کی, تو نے نہیں سنا تھا امام حسین کون ہے؟ اب کہہ سکتا ہے خدا کے سامنے مجھے نہیں پتا تھا حسین کون ہے. تو یہ کون لوگ تھے جو 40-50 لاکھ لوگ اس کی قبر کے گرد گھومتے تھے؟ کیوں تو نے نہیں سوچا امام حسین کون ہے؟ ابھی کوئی ہے جس کو کہ دنیا میں مجھے نہیں پتا شیعہ کون ہے, اس سے کہیں گے تم کو نہیں نظر آیا تھا یہ قوم چھوٹا سا ایک گروہ تھا, چند ہزار جوان تھے, انہوں نے اسرائیل جیسی طاقت کو شکست دی تھی, 60 سال کو کوئی کام نہیں کر سکا تھا, ان لوگوں نے یہ کام کر کے دکھایا تھا. تمہاری عقل نے کام نہیں کیا؟ تم جا کے پوچھے شیعہ کون ہے. حسن نصر اللہ نے پہلی تقریر میں جو بہت اچھا کام کیا اس سید بزرگوار نے, وہ یہ کہ جب اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی پہلی تقریر کی, اس نے پہلا جو جملات کہے وہ یہ کہ اب ہم ان کو بتائیں گے فاطمہ کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. اس سید کی صحت و سلامتی کے لیے, اس کی مزید توفیقات کے لیے, کامیابی کے لیے خدا اس کو اور عزت دے, اہل بیت کے شاگرد کو درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب دور ہے امامت کا, اب دور ہے امامت کا. ایک آدمی جو کسی ملک کا صدر بھی ہے, مجھے نہیں سروکار اس سے کہ وہ کسی ملک کا صدر ہے یا نہیں ہے, احمدی نژاد کو کہہ رہا ہوں, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے, سب سے پہلا آدمی بنتا ہے جو کہتا ہے ہم مہدی کے ماننے والے ہیں, سلام اللہ علیہ, درود بھیجے ان کے نام گرامی پر. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کسی ملک کا صدر ہے یا نہیں ہے, مجھے اس سے سروکار ہے اب دنیا میں یہ سارے نام ساری دنیا کو پتا چل رہے ہیں, سب کو پتا چل رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتمام حجت, اتمام حجت. تو میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, امام کی نصرت کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو. کیوں؟ اگر تم تیار نہ ہوئے, خدا کا قانون کہتا ہے کہ پھر ہم کسی اور قوم کو بھیج دیں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم پیٹ پھیر کے چلے گئے, ہم ایک اور قوم کو لے کر آئیں گے, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, حجت کا ساتھ دیں گے. یہ خطرہ ہے. آپ کے ہمارے اجداد نے بہت بڑا کام کیا, ذکر حسین سید الشہداء کیا آپ نے, جزاکم اللہ خیرا, اور ہمارے اجداد کو بھی خدا جزائے خیر نصیب کرے انشاءاللہ. لیکن ایک ذمہ داری باقی رہ گئی ہے, کیا ہے؟ فرزند حسین کا ساتھ کون دے گا؟ یہ سارا ذکر حسین اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے خون کے اندر شہادت کی طلب آئے, ہمارے جوان بیتاب ہوں علی اکبر کو دیکھ کر, اس طرح مولا کا بیٹا قربان ہوا ہے میں بھی قربان ہوں گا. بخدا ہم اپنے بعض بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ان کو نہیں سکھاتے کہ ان کو خون دینا ہے, ان کو نہیں سکھاتے کہ ان کو شہید ہونا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا سکھا دیتے ہیں, ایسا بنا دیتے ہیں وہ خون دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا کیا ہم نے؟ اللہ کا دین ایسا نہیں بنانا چاہتا تھا. میں ایک دفعہ کسی عالم کے ساتھ جا رہا تھا, عید الاضحیٰ نزدیک تھی, اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا, میں نے کہا مولانا صاحب یہ خدا متعال نے جانور جو قربان کرنے کو کہا ہے کیوں کہا ہے؟ گوشت تقسیم کرتے صحیح نہیں ہے, غریبوں کا پیٹ ہی تو بھرنا ہے, گوشت تقسیم کر دیں. کہنے گے وہ اچھا ہے لیکن قربانی کی جگہ نہیں ہو سکتا, قربانی کرنی پڑے گی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ ابھی قربانی ہوتی ہے, جانوروں کا گوشت صحیح تقسیم ہوتا نہیں ہے, کام خراب ہو جاتا ہے. ایک سینٹر بنا دیتے ہیں, 500 جانور وہاں پہ رکھیں گے, جس نے جانور قربان کرنا ہے آگے اتنے پیسے دے جیسے وہ سعودی لوگ کرتے ہیں. ٹوکن لے لو, کوپن لے لو, کوپن لے لو, آپ کے نام پر ہو گیا معاملہ ختم. ان کا یہ کر لیتے ہیں, ایک جگہ پہ سینٹرلائز بھی ہو جائے گا, کھالیں بھی ایک جگہ سے ہی جمع ہو جائیں گی, پھر پھڈا بھی نہیں ہوگا, ادھر جاؤ کھال جمع کرو ادھر جاؤ. کہنے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے گا ایک مصلحت ہے. کیا مصلحت ہے؟ کہنے گے آپ تم نے دیکھا مستحب ہے کہ جانور کی گلے پہ خود چھری چلاؤ, مستحب ہے. مستحب ہے جو قربانی کر رہا ہے وہ خود چھری چلائے, خود چلائیے کبھی آج تک؟ اگر نہیں کیے مستحب ہے چلاؤ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہم لوگ بعض اوقات بعض مستحب پر بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, بعض مستحب کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہماری طبیعت کے خلاف ہے, اسے ڈر لگتا ہے خود چھری چلائے. میں نے جب پہلی دفعہ اس کے گلے پہ چھری چلائی اور وہ ہلا تو میرا ہاتھ ہلنے لگا, تو وہ قصائی کہنے لگا بھائی میں چلا دوں؟ میں نے کہا نہیں یار, ابھی تو مستحب ہے, میں خود چلاؤں گا, اب چلاتا ہوں. بچوں کو بھی کہتا ہوں کھڑے ہو. کہنے کہ مستحب ہے خود چلاؤ. کیوں مستحب ہے؟ خدا ہمیں بربر بنانا چاہتا ہے, وحشی بنانا چاہتا ہے؟ نہیں, خدا ہم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہے. کیا وعدہ؟ اے خدایا آج جانور کا خون بہا رہا ہوں, کل ضرورت پڑی اپنا خون بھی بہاؤں گا. اے خدایا آج دشمن کے اوپر, جانور کے اوپر گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, کل ضرورت پڑی تیرے دین کی خاطر تیرے دشمن کے اوپر شمشیر چلاؤں گا. کیوں نہیں سکھایا اپنے بچوں کو؟ یہ امام کی نصرت کیسے کریں گے اگر یہ نازک نارنجی نارنجی سے بن گئے؟ اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب یہ اتنے کم حوصلے والے لوگ بن جائیں گے, چیلنجنگ پرسنالٹیز نہیں ہوگی ان کے اندر, اس قسم کی شہادت کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوا, تو امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ یہ ہم لوگ بھی کیسے کریں گے؟ بارہ کوشچن وہاں پہ تھا, آج حجتیں پوری ہو رہی ہیں, آج پوری دنیا امامت کے نام کو سمجھ رہی ہے, آج پوری دنیا کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں. ہم پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں ایک امام ہے جو آئیں گے, پوری دنیا ہم سے کہہ رہی ہے تم اپنے امام کے لیے کیا کرتے ہو, کیا کیا؟ بہت خدا بات سیدھے میں سنتا ہوں, میں دل نہیں چاہتا ممبر سے بولوں, لیکن بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں کبھی تو بولنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. چار پانچ سال پہلے پاکستان کے ایک علاقے میں گیا, گلگت میں, غریب غربا کا علاقہ ہے, اپنی شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے وہاں پر. وہاں پر گیا, ایک علاقے کے اندر گیا, وہاں پر ایک اور فرقے والوں نے بہت خوبصورت ہاسپٹلز وغیرہ بنائے ہوئے تھے. ہم نے وہاں پر جا کے وزٹ کیا, ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس علاقے کی ضرورتیں کیا ہیں. ایک نے مجھ سے کہا بھائی یہاں پہ ہاسپٹل بناؤ, میٹرنیٹی ہوم بناؤ. میں نے کہا بھائی اتنے کام پڑے ہیں یہاں پر, یہ میٹرنیٹی ہوم بنانا ہے, پہلے سے بنا ہوا ہے. کہنے لگا نہیں یہاں پر ایک مشکل ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بنائیں. میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا وہ لوگ بار بار آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے لیڈر نے یہ کیا, تم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ اور تفصیل سے بتاؤں, مجھے اچھا نہیں لگتا بتاتا ہوں, بہت معذرت چاہتا ہوں کسی کو برا لگے. جب کوئی مومنہ بیچاری ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے بچے کو, اس پین کے دوران اس سے کہتے ہیں یہ ہمارے والے کی فیسلٹی ہے جس پہ تم بیٹھی ہو, تمہارے والے نے کیا کیا؟ میرا دل بہت پڑا, میں کہا اب اس کو بتائیں گے ہم نے کیا کیا. الحمدللہ رب العالمین, کچھ دوستوں کی ہمتوں سے پانچ سال کے اندر وہاں پر میٹرنٹی ہوم بھی بنایا, پہلا نرسنگ اسکول بنایا. اس پورے ریجن کے اندر کوئی نرسنگ اسکول نہیں تھا, الحمدللہ رب العالمین اپنے امام کی دی ہوئی طاقت سے پہلا نرسنگ اسکول بنایا, پورے پاکستان کے اندر اس کو آفیشیلی ایکسپٹ کیا گیا. الحمدللہ کام پیار پانچ سال سے جاری ہو ساری ہے. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں تم اپنے امام کے لیے کیا کرتے ہو, ہم کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میں نے بہت چھوٹی مثال دی ہے, اس میں کوئی قربانی نہیں دی ہے, اس میں کچھ قربان نہیں ہوا ہے. آپ کو مجھے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہونا ہوگا. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. کربلا کو دیکھیں, کربلا سے سیکھیں جو ساتھ دیتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, جو ساتھ نہیں دیتے وہ کیسے ہوتے ہیں. آخر پوائنٹ کیا ہے؟ میں کون ہوں, زیادہ چانس کس بات کا, ساتھ دینے والوں میں ہوں کہیں اور؟ میں نہیں کہہ رہا لاسٹ, ختم ہو گیا معاملہ, نہیں لاسٹ نہیں, سٹارٹ ہوا ہے ابھی. جیسے ہی میں ریئلائز کروں کچھ میرے اندر غلطیاں ہیں, رسک نہ لوں, فوراً صحیح کروں, یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کل کینسر کی بیماری کہتے ہیں علاج بہت مشکل ہے. اگر اس کے 10 سمٹمز ہیں, 8 میرے اندر نہیں ہیں, 2 ہیں, اگنور کر دوں, دو بھی ہوں گے چیک اپ کراؤں گا کیوں, اگر نکل آیا تو کیا ہوگا. ابھی میں بولتا ہوں 10 کوالٹیز ہوتی ہیں انسان کے اندر, 8 میرے اندر وہ ہیں جو کہہ رہی ہیں میں امام کا ساتھ دوں گا, 2 ایسی ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں دوں گا, کیا کروں, اگنور کر دوں, رسک لے لوں. موت کا رسک نہیں ہے, آخرت کا رسک ہے. موت کا رسک بہت چھوٹا ہے. موت میں جو کچھ ہوگا وہ 60 سال کی زندگی 30 سال کی رہ جائے گی, 40 سال کی رہ جائے گی, 50 سال کی رہ جائے گی, 2 سال کم ہو گئے, 4 سال کم ہو گئے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آخرت میں اگر گر گیا پھر, امام کی نصرت میں پیچھے رہ گیا پھر, معاملہ ختم ہو گیا پھر. تو موت زندگی کیا ہے؟ تو خطرناک مسئلہ ہے جان محترم, ہمیں اتنا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس کو بہت اہمیت سے دیکھنا پڑے گا. اب چونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو کم سے کم ایک پوائنٹ پیش کرتا چلوں, بعد میں اس کو تشریح کروں گا, لیکن اس پہ کوئی یہ نہ سمجھے بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے, کیونکہ ابھی وقت نہیں ایکسپلین کرنے کا, کل اس کو ایکسپلین کروں گا, تو آپ اس کو کم امپورٹنٹ نہیں سمجھیے گا, اس کو ابھی ریسیو کریں, پھر انشاءاللہ بعد میں اس کو ایکسپلین کریں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک بات اصول سمجھ میں آتا ہے, لشکر سید الشہداء کو دیکھیں, 72 افراد جو مشہور ہیں اس کو دیکھیں, لشکر یزید ہے, پتہ نہیں کتنے ہیں اس کے اندر, ان میں سے کچھ کو دیکھیں, ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اگر کسی کے اندر دنیا پرستی سے کچھ ہے وہ حسین کا ساتھ نہیں دے گا, طے شدہ بات ہے. اس کو مجھے بہت ایکسپلین کرنا پڑے گا, کیوں, یہ تو بہت سادہ سی ٹرم ہے, دنیا پرستی سب یہی کہتے ہیں, اس کو مجھے بہت ایکسپلین کرنا پڑے گا. دنیا پرستی کسے کہتے ہیں, دنیا کیا ہوتی ہے, بس دو چیزیں, ایک دنیا, ایک دنیا پرستی, دو علیحدہ چیزیں ہیں. پھر ہمیں رہنا بھی یہیں پر ہے, تو کیا یہ رہنا دنیا پرستی ہے, جنگلوں میں جا کے رہیں وہ ہے پھر صحیح, وہ تو نہیں تھا, یہ سب ایکسپلین کرنا پڑے گا. پھر دنیا پرستی میں اگر کوئی پھنس گیا ہے, نشانی کیا ہے, نکلنا چاہتا ہے, طریقہ کار کیا ہے, اس سے بھی بچنا ہے کہ کہیں روحانیت میں نہ چلے جائیں, روحانیت صحیح نہیں ہے, اسلام نے قبول نہیں کیا ہے, ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پھر ایک اور مشکل بھی ہے, آج کا جو جدید دور ہے, جو ماڈرن ٹائم ہے, اس کی تمام ریکوائرمنٹس کو بھی فلفل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا پرستی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے بچے جاہل رہ جائیں, نہیں, یہ نہیں چاہیے. ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائیں, یہ بھی نہیں چاہیے. کاروبار میں پیچھے رہ جائیں, نہیں, یہ بھی نہیں چاہیے. پھر دنیا پرستی بھی نہیں چاہیے, بہت کمپلیکیٹڈ ہے. پھر ایک اور مشکل بھی ہے, اس دور کے لوگوں کے سامنے امام حسین تھے جن کو دیکھ کر لوگ سمجھ رہے تھے دنیا پرستی بچنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, آج کے دور میں کیا ہوگا, کس کو دیکھو, کیا کرو, یہ بھی سالو کرنا ہے, بہت ساری چیزیں سالو کرنی ہے. لیکن اگر ایک رول بنائے تو رول یہ بنتا ہے, اگر کسی کے اندر دنیا پرستی ہے وہ حسین کا ساتھ نہیں دے گا, یہ طے شدہ ہے. تھوڑی بھی ہو تو پھنس جائے گا, تھوڑی بھی ہو تو پھنس جائے گا. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت خطرناک ہے. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے نہیں اتنا خطرناک نہیں ہے, تھوڑا مجھے ایکسپلین کرنا ہے اس کے اوپر. کہاں سے پڑھ کر سمجھ میں آئے کہ دنیا پرستی کسے کہتے ہیں؟ اب میں ایک اور کام کروں گا آپ کی خدمت میں, ایک درخواست کروں گا. میں نے کہا تھا میں پریکٹیکلی کچھ چیزیں بولوں گا, ان میں سے ایک یہ ہے, موقع سے فائدہ اٹھائیں اپنی زندگی سے. تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, تقریباً گارنٹی سے, جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرا اندازہ ہے, جیسا معمولاً دنیا میں ہوتا ہے, ممکن ہے یہاں کچھ اور ہو رہا ہو, معمولاً لوگوں نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی ہوتی. امیر المومنین کے ماننے والے ہیں, ان کے نوکروں کے نوکر ہیں, ان کی خاک سر پہ رکھتے ہیں, کتاب گھر میں ہوگی, پڑھی نہیں, اب پڑھ لو. کب تک نہیں پڑھو گے, اب پڑھ لو. اچھا کیسے پڑھیں, اتنی موٹی کتاب ہے, 270 خود میں ہیں, 72 لیٹر ہیں, 400 کلمات قصار ہیں, کیسے پڑھیں؟ ہر روز سونے سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لو, آدھا صفحہ پڑھو, کچھ تو پڑھو. مرنے سے پہلے کلام امیر المومنین تو پڑھ لیں گے، اتنا تو ہو جائے گا نا. کب شروع کریں گے؟ وہی بات ذہن میں رکھنا، باہر نکلے غائب. ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے اگر فیصلہ کر لیا ہوگا، نہیں فیصلہ کیا مطمئن رہو باہر نکلے معاملہ ختم، باہر نکلے گئے، ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا. ابھی اگر فیصلہ کر لیا، اے مولا آپ کے بیٹے کے لیے جمع ہوئے عزاداری کے لیے ہماری نصرت کر دیں، ہر روز ایک صفحہ پڑھ لیں، اپنے امام سے عہد کر لو، یقین رکھیے گا امیر المومنین لوگوں کو دنیا دینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، امیر المومنین لوگوں کو تقویٰ دینے کے لیے آئے تھے، علم دینے کے لیے آئے تھے، دنیا دینے نہیں آئے تھے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا، اپنے جملوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. امیر المومنین کچھ اور دینے آئے، امیر المومنین علم دینے آئے. اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، پھر مسائل کی طرف جاؤں، اس بات کو بہت دہراتا ہوں میں. مولانا انور علی سے ابھی بھی ملاقات ہوئی تھی، نیو یارک میں ہوتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے یہ سنایا تھا، بہت سناتا ہوں لوگوں کو. کہنے لگے ایک دفعہ ایک لڑکا ان کے پاس آیا، جو میرے انٹرنیٹ پہ سننے والے دوست ہیں وہ بہت کہتے ہیں کہ بہت سناتا ہے یہ واقعہ. میں بس کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں بس اتنی چیزیں نہیں ہیں تو مجھے یہی کچھ کرنا ہے. تو وہ ایک لڑکا ان کے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب، کوئی امریکن تھا شاید، نیا مسلمان ہوا تھا. کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے وہ روایت سنی ہے، انا مدینۃ العلم علی بابہا. مولانا صاحب نے کہا بیٹا یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات بتاتا تھا. کہنے لگا مولانا صاحب میں یہ کہنے آیا ہوں، غور سے سننا، کہنے آیا ہوں 1400 سال سے یہ سنا رہے ہو، دروازہ کھٹکھٹا کے اندر کب جاؤ گے؟ 1400 سال سے کہہ رہے ہو انا مدینۃ العلم علی بابہا، بھائی اب یہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اندر جاؤ، دیکھو علم ہے کیا. ابھی میں آپ کو بولوں گا، 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں ہم علی کے ماننے والے، ہم علی کے ماننے والے. بھائی اس علی نے کچھ پیغام بھی تو دیا ہے، صلی اللہ وسلم علیہ، کچھ پیغام بھی تو دیا ہے. وہ کون پڑھے گا؟ ان کا ماننے والا نہیں پڑھتا، دنیا ساری پڑھ لے، کیسے پڑھ لے گی؟ ایک بات طے شدہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی، میرے اندر 40% دین ہے، میں 42 نہیں دے سکتا آپ کو. آپ یہ کہہ رہے ہو میں ممباسا میں رہنے والا، علی کا ماننے والا، میں نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی، یہ لوگ پڑھے. اور نہیں پڑھیں گے بھائی، یہ آپ جب تک نہیں پڑھو گے یہ نہیں پڑھیں گے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہو ہم تو جاہل رہ جائیں گے، ان کو پڑھا لکھا کر لیں گے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ، کبھی بھی نہیں ہوگا. رٹ لیں گے، سمجھیں گے نہیں، یہ پہلے خود سمجھو. یہ جتنا بھی آپ مشن چلا رہے ہو نا، یقین مانو اس مشن چلانے میں پہلی ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے اوپر محنت کرو، خود بخود پھیلنا ہے. سیٹ اپ بنانا بہت ضروری ہے، جو کچھ ہو رہا ہے خدا ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے کام کیا الحمدللہ، محنت کی ہے، سب کچھ کیا، لیکن پہلے اپنے اوپر محنت کرو. آپ خود نہج البلاغہ پڑھو، موقع سے فائدہ اٹھائیں، ایک سفر روزانہ شروع کر لیں. خدا انشاءاللہ توفیق دے، اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اچھا نہج البلاغہ میں نے کیوں کہی نصرت امام کے لیے؟ کیونکہ یہ امام مظلوم تقریباً ہر خطبے میں یہ کہتے ہیں میں تنہا رہ گیا، لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. ایک دفعہ بہت غصے میں آئے، خطبہ دیا، فرمایا یا اشباح الرجال ولستم برجال، اے مردوں کے سائے تم لوگ مرد نہیں ہو. کیوں؟ فرمایا میں تم کو بلاتا ہوں، تم میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے جنگوں کے اندر؟ دشمن سرحدوں پہ حملہ کرتا ہے، میں لشکر بنانے کے لیے کہتا ہوں، تم لوگ کہتے ہو کہ آج گرمی ہے، پھر بعد میں کہتا ہوں تو کہتا ہوں آج سردی ہے، پھر جب بلاتا ہوں تو کہتا ہوں آج کھیت لگا ہوا ہے، پھر جب بلاتا ہوں تو کہتا ہوں آج کھیت کٹ رہا ہے، تو ساتھ کب دو گے میرا؟ یہ امام کی آواز ہے نا، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. یہ اس خاطر کہہ رہا ہوں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس مظلوم امام کی آواز ہے جس کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. ان کو پتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ ساتھ کیوں نہیں دیتے، تم سمجھ جاؤ. پہلا ریزن جو اس پورے نہج البلاغہ بنے گا وہ دنیا پرستی ہے، دنیا پرستی، عقائد بھی ہے، سب کچھ ہے نہج البلاغہ کے اندر. اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ بہت سارے راز کھلیں گے، بہت ساری چیزیں کھلیں گی. زیادہ پڑھیں گے ایک کام ہو جائے گا، کاش ایسا ہو جائے، آپ کی منطق امیر المومنین کی منطق میں تبدیل ہو جائے گی. اگر بہت پڑھ لیا، اگر بہت پڑھا نہج البلاغہ، منطق تبدیل ہو جائے گی، لاجک چینج ہو جائے گی، وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا. پھر سمجھ میں آ جائے گا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں, چیزیں کیسے سمجھنے میں آتی ہیں. اگر نہج البلاغہ زیادہ پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے, اور یہ ایام بہت اچھے ایام ہیں. شام کو آئیں سید الشہداء کے غم میں گریہ کریں, رات کو جا کے امیر المومنین کی نہج البلاغہ کھول کے بیٹھیں, مولا سے کہیں مولا آپ کے بیٹے کا غم بنا کر آئیں, ہمارے دل کے اوپر کچھ نورانیت ڈال دیں, اپنا دل پاکیزہ کر کے آئیں. طلب کر طلب کر, دس دن میں زندگی بدلی جا سکتی ہے, حور نے ایک رات میں بدلی ہے, ہم دس دن میں نہیں بدل سکتے, کہیں سے کہیں پہنچ سکتے. محنت کر اپنے اوپر, سید الشہداء سے طلب کر ان کی غربت کے نام پہ, کہ مولا آپ غریب الوطن تھے, آپ کی غربت تھی. ہمیں پتا ہے غربت کسے کہتے ہیں, غریب الوطن کون ہوتا ہے؟ غریب الوطن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے لیکن کسی سے دل کھول کے بات نہیں کر سکتا, یہ غریب الوطن ہوتا ہے. ویسے تو ہم اپنے آٹھویں امام کو کہتے ہیں غریب الوطن, لیکن اگر کوئی کہے تو میں کہوں گا پہلا غریب امام امیر المومنین ہے. غریب الوطن, غریب الوطن کیوں غریب الوطن تھے؟ ایک دفعہ آ کر بی بی سے کہتے ہیں کہ اے بی بی اب وہ وقت آ گیا میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں, لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. پھر میں سوچتا ہوں جب تک بی بی تھی بی بی سے کہہ دیا کرتے تھے, جب وہ دنیا سے چلی گئی پھر کیا ہوتا, پھر تو اکیلے تھے, پھر جاتے تھے صحراؤں میں گڈھا کھود کر بول دیا کرتے تھے. غریب ہے سید الشہداء, غریب الوطن ہے, غریب الوطن وہ دنیا جو اس کے نانا کا نام لے رہی ہے, گواہی دے رہی ہے, اس کی گردن پہ چھری چلا رہی ہے, یہ غریب الوطن. سید الشہداء کے ہر عاشق میں کوئی راز ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہر شہید میں کوئی راز ہے, کربلا کے شہید یوں ہی منتخب نہیں ہوئے, کوئی نہ کوئی معاملہ ہے یہاں پر. کیوں حضرت علی اکبر آئے, کوئی معاملہ ہے, کوئی راز ہے. کیوں حضرت قاسم آئے, کوئی راز ہے. سب سے بڑا راز تو علی اصغر کے اندر ہے, کیوں علی اصغر آئے. اسی طرح جب میرا ذہن سوچتا ہے, آج کے دن دوستوں نے کہا کسی بھی شہید کی آپ مصائب پڑھ سکتے ہیں, میں سوچتا رہا کس کے مصائب پڑھوں, حضرت جان کے پڑھوں یا حضرت مسلم کے پڑھوں. میرے ذہن میں حضرت مسلم کا آتا ہے. مسلم میں کیا ہے, حضرت مسلم عاشق حسین نے جو کچھ سید الشہداء نے بعد میں اٹھایا اس بیچارے نے اکیلے اٹھایا ہے, کوفہ میں اکیلے اٹھایا ہے, ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں. کبھی کبھی ہمیں پاس روایت موجود ہے, کربلا کے دن جب لوگ مصیبت میں پڑ جاتے تھے سید الشہداء کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. میں سوچتا ہوں مسلم بن عقیل بیچارہ وہ غریب الوطن ہے جو امام کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے, اکیلے کوفہ کی گلیوں میں. جب میں اور آپ عید الاضحیٰ منا رہے تھے, اس سے ایک رات پہلے مسلم بن عقیل مصیبت میں تھے, اس سے پہلے مسلم بن عقیل پہ سخت رات تھی. ہمارے پاس روایت موجود ہے, مغرب کی نماز پڑھائی کچھ لوگ چلے گئے, عشاء کی نماز پڑھا کر جب مسجد سے نکلے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, کوفہ کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے. مسلم بن عقیل سوچتے تھے کبھی ادھر جاؤں, عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس ہر طرف تھے, کہیں سے بھی پکڑ سکتے تھے. سید الشہداء کا یہ عاشق کبھی ایک گلی میں جاتا ہے پھر دوسری گلی میں جاتا ہے, نہیں فیصلہ کر پاتے کہاں جائیں, ایک گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, ایک گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. سوچتے ہیں اب میں کیا کروں, اپنے مولا کو لکھ چکا ہوں کہ کوفہ ساتھ دے گا, میرے مولا بیوی بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں, میرے مولا اس شہر کے اندر آ کر مشکل میں پھنس جائیں گے, اب میں کیا کروں. گھر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, گھر کا دروازہ کھلتا ہے, ایک خاتون سامنے آتی ہیں, کہتی ہیں اے شخص تو شکل سے عزت دار لگ رہا ہے, شریف خاندان کا لگ رہا ہے, رات بہت سخت رات ہے, عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس ہر گھر کو دیکھ رہے ہیں, اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے گھر کے سامنے کوئی اجنبی بیٹھا ہے میرے لیے مشکل ہو جائے گی تو یہاں سے چلا جا. حسین بن عقیل کہتے ہیں میں چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں. حسین بن عقیل اس مخدرہ سے کہتے ہیں کہ کیا ایک گلاس پانی کا ملے گا؟ کہتی ہاں ملے گا پانی دوں گی. پانی لے کر آتی ہے, مسلم بن عقیل پانی پیتے ہیں. اب وہ مومنہ دیکھ رہی ہے کہ مسلم بن عقیل کب جائیں گے تو بیچاری گھبرا کے پھر کہتی ہے آپ گئے نہیں ابھی تک, آپ یہیں پر ہو. مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ اے مومنہ میں وہ غریب الوطن ہوں جس کو بلایا ہے ساتھ کوئی نہیں دیتا. جیسے ہی اس نے سنا کہا کہیں آپ مسلم بن عقیل تو نہیں ہے. جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا سمجھا تو مجھے سمجھ میں آیا غریب اس کو کہتے ہیں. ایک پردے دار عورت کو بھی بتایا آج مسلم بن عقیل غریب الوطن ہے, آج اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں. کہا آپ میرے سرکار کے نمائندے ہیں, آپ میرے مولا کے نمائندے ہیں, میرا گھر حاضر ہے, آپ میرے گھر میں آئیے آرام کریں, میرا گھر حاضر ہے. مسلم بن عقیل گھر کے اندر چلے گئے. اس نے مسلم بن عقیل کی خاطر تواضع کی, مسلم بن عقیل تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. پھر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, کچھ دیر عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد اس توآ سے کہا, مومنہ سے, توآ نام تھا اس کا, اس سے کہا کہ اے مومنہ تو نے ہمارا ساتھ دیا لیکن اب ہمارا اسلحہ لے کر آ جا, اب ہمیں باہر جانا ہے. کہتی ہے کیوں باہر جانا ہے آپ نے, رات کا وقت ہے آپ یہاں پہ آرام کریں. فرمایا نہیں, میں گھوڑوں کی تاپوں کی آواز سن رہا ہوں, عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر نزدیک آ رہا ہے. اگر وہ نزدیک آ رہا ہے مجھے گھر سے باہر جانا چاہیے, میرا اسلحہ لے کر آ. مومنہ نے قربانی دی, کہا اے میرے مولا کے نمائندے آپ باہر مت جائیے, باہر دشمن کا لشکر ہے, آپ اکیلے رہ جائیں گے, آپ میرے گھر کو قلعہ بنائیے, میں دروازہ بند کر لوں گی, آپ میرے گھر کے اندر رکیے, دشمن کا مقابلہ کیجیے. مسلم بن عقیل کی غیرت جاگ گئی, کہا اگر میں مارا گیا اور دشمن تیرے گھر کے اندر گھسا پھر میں کہوں گا خدایا تو نے مسلم بن عقیل کو شام غریبہ نہیں دکھائی. سید الشہداء کے جلتے خیمے دیکھ لیتا مسلم بن عقیل تو کیا ہوتا. گھر سے باہر نکلے, دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا. دشمن مکار, ایک کے بعد ایک دشمنوں کو واسطے جہنم کیا. عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام پہنچتا ہے اور لشکر بھیجو, یہ بار بار مارے چلا جا رہا ہے. ایک موقع پر گھبرا جاتا ہے, کہتا ہے تم لوگوں کو کتنا آدمی چاہیے ایک آدمی کو مارنے کے لیے. لوگوں نے جواب میں کہا تجھے نہیں پتا حیدر کرار کا شیر آیا ہے, حیدر کرار کا شیر آیا ہے میدان کے اندر, ایک دو آدمیوں کے بس کا نہیں ہے. بعد میں گھیر لیتے ہیں ایک جگہ پر, دھوکے بازی کرتے ہیں, گڈھا کھود لیتے ہیں, اس شیر جرار کو لاتے ہیں, اس گڈھے کے اندر پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں, اتنا زخمی کرتے ہیں کہ اسلحہ ہاتھ سے نکل جائے, پھر زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں. اس جنگ کے اندر مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ جاتا ہے. ایک موقع میں مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا, مسلم بن عقیل سے کہا کہ اب تمہیں امیر کے پاس لے کر جائیں گے. کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, مجھے ایک گلاس پانی دو. ایک کاسا لایا گیا, مسلم بن عقیل نے منہ کے سامنے رکھا, ہونٹ کٹا ہوا تھا, خون پانی کے اندر گرا. مسلم بن عقیل نے پیالہ ساتھ میں رکھ دیا, دوبارہ پانی لایا گیا, دوبارہ خون گرا, تیسری دفعہ خون گرا. مسلم بن عقیل نے کہا خدایا میں سمجھ گیا حسین پیاسے مارے جائیں گے, اے خدایا میرے مولا کی خیر, وہ پیاسے مارے جائیں گے, تو نہیں چاہتا میں پانی پیوں, میں پیاسا مرنے کو تیار ہوں. مسلم بن عقیل مرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ مسلم بن عقیل کا عشق شروع ہوا ہے. سید الشہداء پیاسے, مسلم بن عقیل پیاسے, ابھی بہت مرحلے باقی ہیں. مسلم بن عقیل امیر کے سامنے پہنچے ہیں, کہا امیر کو سلام کرو. کہا میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے, اس کا کوئی سلام نہیں کروں گا, اپنے صرف امیر حسین کو مانتا ہوں. وہ ناراض ہو گیا, کہنے لگا اس کو چھت پہ سے گرا دو. مسلم بن عقیل کو چھت پہ سے گرانے کے لیے لے جانے لگے. مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے دیکھا اور کہا مسلم بن عقیل اگر موت سے ڈرتے تھے تو یہاں کیوں آئے تھے؟ کہا میں موت سے نہیں ڈرتا, حسین بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں.
حسین بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، مسلم بن عقیل کو دار العمارہ بھی لے جایا گیا، زمین پر گرا دیا گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مسلم بن عقیل کا سر جدا کیا گیا، لاشیں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اب کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع ہوئے۔ میں کہوں گا مسلم بن عقیل عشق کا ایک اور امتحان مبارک ہو۔ سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا، مسلم بن عقیل کا لاشا پامال ہوا، لیکن عشق کا ایک امتحان صرف حسین نے دیا ہے، مسلم بن عقیل نے نہیں دیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی، سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، اپنے زانو کے اوپر بٹھایا، اس کے کان میں گوشوارے لٹکائے۔ بچی ہوشیار، فوراً سمجھ گئی، کہنے لگی آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں کو پیار کرتے ہیں، میں کہیں میرا باپ تو نہیں مارا گیا۔ میں کہوں گا میرے مولا سکینہ بندر دیکھ رہی ہے، اس کو تماشے لگیں گے، اس کے کان سے گوشوارے چیرے جائیں گے۔
سيعلم الذين ظلموا أي أهم القلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، سید الشہداء کا واسطہ، ان کے لیے بہانے جانے والے آنسوؤں کا واسطہ ہے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔